بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت یا دشمنی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب محرمات کی پردہ دری ہوتی ہو, جب محرمات کی پردہ دری ہوتی یعنی محرم کام کیے جا رہے ہوتے, تو وہ اللہ کے لیے شریعت مطہرہ کی امداد کی خاطر غیرت کھاتے. سلف کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی ناجائز اور حرام کام ہو رہا ہوتا تو وہ اللہ کے لیے اس پر غیرت کرتے, لہذا وہ کوئی کام نہ کرتے اور نہ کسی شخص سے ملتے جب تک ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کرنے یا اس سے ملنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو دنیاوی غرض کے لیے نہ کسی سے دوستی کرتے نہ دشمنی. ایک بہت ہی بنیادی اور اعلی وصف ہے یہ. چنانچہ حدیث میں آیا ہے, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من اوثق عاری الایمان. اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا ایمان کی مضبوط دستاویزوں میں سے ہے, ثبوت ہے, سند ہے. جو شخص ثواب کے لیے جن و انس جتنی عبادات کرے لیکن وہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے موجب رضا الہی ہونے سے غافل ہو تو وہ طریق تصوف سے خارج ہے. عبادت تو بہت کرتا ہے, نیکیاں بہت کرتا ہے, لیکن اس کو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا مفہوم نہیں آیا, ذہن نہیں بنا, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تصوف سے خارج ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا کوئی دوست ہو تو اس کی محبت کے بارے میں اس سے نہ پوچھ بلکہ اپنے دل کو دیکھ, کیونکہ جو تیرے دل میں ہوگا ویسا ہی اس کے دل میں ہوگا. نیک آدمی کا میلان نیک کی طرف ہوتا ہے, برے آدمی کا میلان برے کی طرف ہوتا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جب کوئی بدعت پیدا کرے اور جو اس کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس خیال سے اس سے عداوت نہ رکھے کہ میرا بھائی ہے, تو اس کی محبت اللہ کے لیے نہیں. جب معلوم ہو کہ پہلے دوستی کرتا تھا پھر پتہ چلا کہ وہ بدعت کر رہا ہے تو اس خیال سے عداوت نہیں رکھ رہا اس سے کہ یہ میرا بھائی ہے. بات یوں ہے, وصل میں بھائی ہونے کی وجہ سے, بدعت کرنے کی وجہ سے اسے دشمنی کرنا چاہیے تھا, اسے نفرت کرنا چاہیے تھا, لیکن ہے وہ بھائی تو بھائی ہونے کی وجہ سے اس سے عداوت اور نفرت نہیں کر رہا ہے, تو اس کی محبت اللہ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو ضرور اس کی نافرمانی پر ناراض ہوتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص آئے گا, اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا, کیا تو نے میرے لیے کسی سے محبت کی ہے کہ میں تجھے اس کے طفیل معاف کروں؟ لہذا تم نیک لوگوں سے محبت کرو اور ان پر احسان کرو, کیونکہ قیامت میں صاحب دولت وہی ہوں گے, تو احسان کا بدلہ بھی چکا سکیں گے کچھ. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاسق کی مخالفت کرنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے. میں کہتا ہوں اس سے مراد اس کے ساتھ دل سے رنجیدہ ہونا ہے. فاسق کی مخالفت کرنے سے مراد دل سے رنجیدہ ہونا ہے, اور ظاہراً مخالفت مناسب نہیں کیونکہ اس کو راہ راست پر لانا چاہیے. وہ صرف اس کی صفات فسق کے ساتھ خاص ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہر خدا کی طرف بلانے والے کی گمشدہ مطلوب چیز ہے. اس میں غور کرو, کسی آدمی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اس کی مخالفت نہیں کرنا, اس سے ملنا جلنا رابطہ رکھنا اس نیت سے, اس جذبے سے, یہ گمشدہ اور مطلوب چیز ہے اللہ کی طرف بلانے والے کی, اس میں غور کرو. اللہ عالم. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ کسی بندے سے محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اس سے ناراض نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے. اگر اس سے نافرمانی ہو رہی تو ناراض نہیں ہو رہا, بلکہ بس دوستی جو ہو گئی تھی تو دوستی ہے. محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو کسی کافر سے اس کی کسی خوبی کے باعث محبت کرے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے, ایسے ہی اگر کسی نیک آدمی سے کسی برائی کے سبب دشمنی رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دے گا. بعض مرتبہ ایک آدمی میں اچھی صفات بھی ہوتی ہیں, اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, خراب باتیں بھی ہوتی ہیں, تو جو اچھی بات ہے اس کا بھی انکار نہیں کر دینا اس وجہ سے کہ وہ خراب آدمی ہے. جو خراب بات ہے اس کو بھی چھپانے دینا اس وجہ سے کہ اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں. جو خراب ہے وہ خراب ہے, جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی کے سامنے اگر کتا آ بیٹھتا تو اسے نہ دھتکارتے اور فرماتے کہ برے دوست سے یہ اچھا ہے, برے دوست سے یہ اچھا ہے. آدمی کے برا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہو پھر نیک لوگوں کو برا کہے. آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو خود تو نیک نہ ہو نیک لوگوں کو برا کہے. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے دل کی اصلاح کے لیے نیک لوگوں سے ملنا اور ان کے اعمال کو بغور دیکھنا نہایت مفید ہے, اور فاسقین کی دوستی اور ان کے اعمال پر نظر رکھنے سے بڑھ کر اور کوئی چیز مضر نہیں. ان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ فاسقین سے دوستی رکھنا اور ان کے اعمال پر نظر رکھنا. یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی زمین میں خوشبو ہے, جب مرید سونگھتے ہیں اور ان کی خوشبو دلوں تک پہنچتی ہے تو اللہ کے مشتاق ہو جاتے ہیں. اے دوست اپنی حالت پر غور کر, کیا تو کسی سے محض اللہ کے لیے موافقت رکھتا ہے اور تجھے کسی سے محض اللہ کے لیے عداوت ہے, یا محض نفسانی آرزو کے لیے ہی دوستی کرتا اور خفا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو اپنے اوپر رو اور دن رات استغفار کر. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ بہت کم ہنستے اور دنیا کی کسی چیز پر خوش نہ ہوتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی چیز مثلا مکان, سواری, عورت یا دنیاوی مرتبہ حاصل ہونے پر یہ سوچ کر رنجیدہ ہوتے اور اس بات کا خوف کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی نعمتوں میں سے کچھ حصہ ان کو دنیا میں پیشگی مل گیا ہو. چونکہ یہ بات قرآن پاک میں بھی متعدد جگہ بیان کی گئی ہے, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے, اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ سب کے سردار ہیں, آپ سب سے بڑے نبی ہیں اللہ کے, تو آپ کو تو دنیا کے اعتبار سے کچھ کمی نہیں ہونی چاہیے تھی, جبکہ آپ کے پاس دنیا کا سامان نہیں نظر آتا بالکل. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیز لہجے میں ان سے فرمایا تھا کہ تم ابھی تک بات سمجھے نہیں کہ جو دوسروں کے پاس تم کو نعمتوں کی بہتات نظر آتی ہے وہ تو ان کو دنیا میں نمٹا دیا جا رہا ہے دنیا میں. اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا, جو خوشگوار اور موافق تباہ چیزیں ہیں وہ دے کے ان کو فارغ کر دیا جا رہا ہے, اب نہیں ان کے لیے آخرت میں. جس کی وجہ سے کہیں ایسا اس بات کا خوف کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی نعمتوں میں سے کچھ حصہ ان کو دنیا میں پیشگی مل گیا ہو, جس کی وجہ سے آخرت کا حصہ کم ہو جائے. جو شخص جیل خانے میں ہو اور اللہ عز و جل کے دیدار سے محروم ہو, یعنی ابھی اللہ کو اس نے دیکھا نہیں ہے, وہ کسی چیز سے کیوں کر خوش ہو سکتا ہے؟ جس طرح کوئی شخص اپنے اہل عیال سے جدا ہو کر قید خانے میں محبوس ہو تو اس کو وہاں کی کسی چیز سے مسرت نہیں ہے, بلکہ وہ مضمون رہتا ہے. اسی طرح اللہ اس دنیا کے قید خانے میں دیدار الہی سے رکے رہنے پر رنج و غم کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ولما تلذذتم بالنساء علی الفروش ولخرجتم من الصعدات تجأرون الی اللہ عز وجل. یعنی خدا کی قسم اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوں جو مجھے معلوم ہیں تو تم کم ہنسو اور بہت رو اور بستر پر عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو اور باہر میدانوں میں نکل جاؤ اور اللہ عز وجل کے سامنے آہوزاری کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اس ہنسنے والے پر تعجب ہے جس کے پیچھے دوزخ ہو, اور اس خوش ہونے والے پر حیرت ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو. حسن بصری رحمہ اللہ کو جو شخص دیکھتا ہے اسے خیال گزرتا ہے کہ ابھی کسی مصیبت سے نکلے ہیں, کیونکہ اکثر رنج اور خوف ان پر طاری رہتا. فضل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے ہنسنے والے ایسے ہیں کہ ان کا کفن دھوبی کے پاس آ گیا، پہلے دھوبی سے لیتے تھے. ابن مرزوق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہ سے رنجیدہ ہونے کا مدعی ہو، جو گناہ سے رنجیدہ ہونے کا مدعی ہو اور پھر اس کے سالن میں شہد اور گھی جمع ہو تو وہ جھوٹا ہے. رنجیدہ آدمی کو اتنی فکر نہیں رہتی، بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کے احوال ہیں. ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن آواز سے اس وقت ہنستا ہے جب موت سے غافل ہو. سعید ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے 40 سال تک بالکل نہیں ہنسے، یہی حالت غروان رقاشی کی تھی، 40 سال ہنسے ہی. انس بن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک مجلس میں ہنسنے والے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. ایک دن چند نوجوانوں کے پاس سے معاذہ ادویہ خاتون بزرگ گزری ہیں، بہت بڑی رابعہ بصریہ ہے نا، ایسے ہی ہے، رحمہ اللہ تعالی گزری. وہ ہنس رہے تھے اور صوف کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، صوفیوں کے. فرمانے لگے سبحان اللہ، لباس صلاح کا ہے اور ہنسنا غافلوں کا ہے. وہاب ابن ورد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنسنا جس میں اسراف نہیں ہے وہ ہے جس میں دانت نظر آئے اور آواز نہ آئے، لباس جس میں اسراف نہیں وہ ہے جو 70 عورت کے مقدار جتنا ہو اور گرمی سردی سے بچائے، کھانا جس میں اسراف نہیں وہ ہے جس میں بھوک ٹھہر جائے اور شکم سہری سے کم ہو، تھوڑی بھوک بات رہے شکم پھیلے. اور ابن ابی زید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عطاء سلمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں 50 سال رہا ہوں لیکن میں نے ان کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا. عبدالعزیز ابن ابی داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ میں مزاح شروع ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے واسطے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں. صحابہ نے اسی وقت سے دل لگی کو ترک کر دیا. اہل اللہ اور دوسروں کی تمیز قیامت کے لیے تیاری کرنا ہے. اے دوست، غور کر اور اللہ کی طرف قریب کرنے والے امور سے غفلت اور سہو جو تیری طبیعت میں راسخ ہو گیا ہے اس میں تعمل کر اور استغفار کر. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب ایسے امور کو اپنے اوپر آتے دیکھتے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہو تو موت کی آرزو کرتے اور ان امور کو اشارات اور علامات و قرائن سے معلوم کرتے، مثلا ناجائز امور کے مقدمات وغیرہ. عابس رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون کے زمانے میں فرمایا کرتے کہ اے تعاون مجھے اٹھا لے، اور بار بار کہتے تو ان کے چچا جات بھائی نے کہا اے عابس، یہ تم کیسے کہتے ہو حالانکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن چکے ہو کہ آپ نے فرمایا لا یتمنا احدکم الموت فانہ انقطاع لعملہ، یعنی تم نے کوئی موت کی آرزو نہ کرے کیونکہ اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، موت کے بعد عمل کا چانس نہیں رہتا. تو عابس نے جواب دیا ہاں میں نے سنا ہے مگر میں 6 چیزوں سے ڈرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ اپنی امت پر ان چیزوں سے خوف کھاتے تھے: امارت الصفحاء، کثرت الشرط، بیع الحکم وقطیعۃ الرحم، والاستخفاف بالدم، ونشوء یتخذون القرآن مزامیر، یقدمون احدهم لیس بافصحهم فی الدین ولیکن یقدمونه لیهم به غناء. نمبر 1، نالائقوں کا حاکم بننا، پولیس والوں کی کثرت، چونکہ پولیس کی کثرت جرائم کی کثرت کو بتاتی ہے، حکم بیچنا، بس پیسے دے دیے ابھی بدلا کے لاتا ہوں آرڈر نکلوا کے، حکم بیچنے کا مطلب، قطع رحمی، خاندان والوں کے ساتھ میں تعلقات خراب کرنا، قتل کو معمولی خیال کرنا، وہ نوخیز لوگ نوجوان لوگ جو قرآن مجید کو راگ بنائیں گے، وہ ایسے لوگوں کو امام بنائیں گے جو دین میں زیادہ سمجھدار نہیں لیکن ان کو آگے کر دیں گے، دین میں سمجھدار تو نہیں ہے لیکن قرآن میں راگ نکالنے والے کو آگے کریں گے تاکہ راگ سنائے، جانا تو سننا نہیں ہے نا, چلو اس میں جانے کے ویسے مزہ ہے. ان کے بغاوے راز اچھے نکالتا ہے. تو یہ چھ چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ڈرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے ہوں گے حضرت عابس رضی اللہ عنہ. عین الف با سین عابس, ایک ہے عابس, عین الف با سا عبس سے, اور ایک ہے عابس سین سے عبسا و تولا ہے نا, عبسا میں جو عبسا ہے. عبس کے اصل معنی آتے ہیں ناگواری سے چہرے پر شکن لانا. تو ایک نالائقوں کا حاکم ہونا, پولیس والوں کا کثرت, پولیس والوں کی کثرت, حکم بیچنا, قطع رحمی, قتل کو معمولی چیز خیال کرنا, اور نوخیز لوگ جو قرآن مجید میں راگ نکالا کریں اور لوگ ان کو دین کی سمجھ کی وجہ سے نہیں بلکہ راگ کی وجہ سے امامت کے لیے آگے بڑھائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان قریب لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ اس میں علماء کے نزدیک موت خالص زر سے بھی بہتر ہوگی. خالص زر سونے کو بولتے ہیں. یہاں تک کہ آدمی اپنے بھائی کی قبر کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کاش یہ جگہ میری ہوتی. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے مشائخ دیکھے ہیں جو موت کی تمنا کرتے تھے اور میں ان کی آرزو کو تعجب سے دیکھتا تھا, اور اب میں ان لوگوں پر تعجب کرتا ہوں جو موت کے خواستگار نہیں ہیں, چاہتے نہیں مرنے کو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, صحابی ابھی موجود ہیں, صحابہ ابھی موجود ہیں, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا کی صفائی جاتی رہی اور قدورت رہ گئی, بس آج کل ہر مسلمان کے لیے موت ایک تحفہ ہے. وہ ہو گئے مسلمان. تو اب اندازہ لگائیے کہ خیر القرون میں کیا صفائی تھی ہوں گی معاشرے میں, کیا دینداری رہی ہوگی صحابہ میں. صحابہ میں دینداری کا اتنا اعلیٰ معیار تھا, بچوں میں, بڑوں میں, مردوں میں, عورتوں میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, کہ ایک بھی غلطی والا نہیں دکھتا تھا کسی بھی چیز میں. خیر القرون اس وجہ سے خیر القرون اس لیے بولتے اس کو کہ پورے شہر میں نہیں, پورے ملک میں ایک آدمی بھی غلطی والا نہیں ملتا تھا. ایسا معاشرہ حضور نے بنایا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں عراق میں ایک آدمی تقدیر میں بات کر رہا تھا, تقدیر کا انکار کرتا تھا, لوگوں سے بحث کرتا تھا. ایک آدمی مکہ مدینے میں نہیں, وہاں پہ عراق میں امیر المومنین کو خط لکھا گیا وہاں سے کہ یہ آدمی ایسی باتیں کر رہا ہے. تو میں نے سنایا تھا آپ لوگوں کو, امیر المومنین نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیجو, اس کو دوسری کنٹری کا ہے, اس کو میرے پاس بھیجو. آپ نے اس کو کمرے میں بند کر دیا. صبح میں درہ لے کے گئے اندر اور کوئی بات چیت اس سے نہیں کی, کوئی پٹائی کی, شپا شپ شپا شپ شپا شپ, اور خونا خون کر دیا مار کے, اور ایک بات نہیں کی, آ کے دروازہ پھر بند کر دیا. اس کو جو کھانے کا وقت تھا اس میں کھانا بھیج دیا جا رہا تھا. دوسرے دن پھر گئے, تو کون ہے, کیا ہے, کیا بولا, کیا نہیں بولا, نہیں. پھر دوسرے دن پٹائی, خوب پٹائی کی, ایک بات نہیں کی اس سے, نہ جانے کے بعد بات کی, نہ آنے کے آتے ہوئے بات کی اس سے. دروازہ بند کر کے پھر آ گئے, کھانا بھیج دیا. تیسرے دن پھر گئے دروازے کے اندر, تو انہیں بولا امیر المومنین اگر جان سے مارنا ہے تو سیدھا قتل کر دو, لیکن اگر دماغ ٹھیک کرنا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ دماغ ٹھیک کرنا تھا, کہنے کے بعد چھوڑ دیجیے, ہو گیا ٹھیک, سارا خناز نکل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے چھ مہینے تک کوئی آدمی بات نہ کرے اور اس کے حالات کی مجھے اطلاع دی جائے. چھ مہینے تک کوئی ایک آدمی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا وہاں پہ, دوسری کنٹری میں ایک آدمی بھی بات کرنے والا نہیں تھا. تو پھر وہاں کے جو ذمہ دار تھے گورنر, انہوں نے خط لکھا کہ اب اس کا اسلام ٹھیک ہو گیا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, وہ حسنا اسلام ہو, اس کا اسلام حسین ہو گیا ہے,
تو پھر حکومت نے وہ پابندی اٹھا لی, کہنے کے ٹھیک ہے آپ اسے ملو بات چیت کرو, کوئی آ رہی پورے پورے ممالک اسلامیہ میں ایک آدمی, ایسا معاشرہ تھا. اب ظاہر ہے کہ تابعین کے زمانے میں جو حالات ہو گئے تھے اس میں صحابہ کو کیسا نظر آتا تھا. پھر عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مجھے نزا کے وقت کم تکلیف کا ہونا پسند نہیں ہے, کیونکہ یہ آخری مصیبت ہے جس پر مومن کو اجر ملے گا. اب ایک ہی چانس رہ گیا ثواب لینے کا, تو جاتے جاتے کچھ لے کے جا سکتا ہے بندہ, اور کیا کرے گا, جاتے جو سمجھ لے جاتے ہیں. اب وہ عتبہ قولانی فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو شہد سے زیادہ میٹھی سمجھتے اور دنیا کی تنگی سے نہ ڈرتے تھے, بلکہ اللہ کی رزاقی پر پورا یقین رکھتے تھے. اور جیسے تم لوگ صحت کو اچھا جانتے ہو, اس کی بنسبت وہ موت کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سہل تستری سے پوچھا, عبداللہ ابن مبارک صوفی ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, تاجر ہیں بڑے, اور سہل تستری اس زمانے کے بزرگوں میں سے تھے. تو یہ سہل تستری وغیرہ کا حالات کیا تھے ہم اندازہ لگا لو, یہ لوگ ان کو اپنا بزرگ سمجھ کے ان کے پاس جاتے تھے. اور عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے سہل تستری سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ کل مر جائیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ابھی مرنے کو پسند کرتا ہوں. کل تک کا یار لمبا ہے کام. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں مصیبت زدوں پر رحم کھاؤ, کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارا جرم ان سے بڑا ہو اور تم کو یہی سزا ہو یا اس سے بڑھ کر. آپ اکثر قیدیوں کو کھانا اور درہم وغیرہ بھیجا کرتے ہیں, فرماتے ہوئے مسکین ہیں. صحابی نے سعد تستری فرماتے ہیں دین اور دنیا کے اعمال سے فراغت سخت مصیبت ہے, نہ دین کا کوئی کام ہے نہ دنیا کا کوئی کام ہے, خالی ہے. ہاں یہ مصیبت ہے, یہ سخت مصیبت ہے. جو دنیاوی اعتبار سے کام آئے, کام اس میں آدمی مشغول رہے, اس سے فراغت مل گئی تو دین میں مشغول رہے. دین کے کاموں کا لگا لینا اپنے ساتھ میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. خود سے تو ہوگا نہیں کچھ, چلو کسی کے ساتھ مل کر ہی کچھ لگ جائیں, تھوڑا دین کا کام ہو جائے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. ورنہ موت تو بھر آنے والی ہے, اگر آدمی نے کسی کے ساتھ ہو کے کچھ نہیں کیا تو خود کیا ہے کرنے کے واسطے, کیا کریں گا, کرے گا کچھ نہیں, مر جائے گا اسی حالت میں, تو کس قدر وہ پیچھے رہ جانے والی بات ہے. مگر اس کو بہت کم لوگ مصیبت خیال کرتے ہیں. مسلم ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی تکلیف دہی پر صبر کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سرداری کو سب سے بڑی مصیبت خیال کرتے تھے بڑا بن جانے کو, اور اب ایسے لوگ ہیں جو خود حکومت کے طالب ہوتے ہیں. وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کا کوئی دوست حاکم ہوتا ہے تو وہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس کے ذہن سے ہمیں بھلا دے کہ نہ ہم اسے یاد کریں اور نہ وہ ہمیں یاد کریں. میں نے شیخ علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ کو سنا کہتے ہوئے کہ علم اور عمل میں ریا کرنا آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر مصیبت ہے. علم میں ریا اور عمل میں ریا سب سے بڑھ کر مصیبت ہے, لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. اے دوست, اس کو یاد رکھ اور اپنے آپ میں غور کر, اور اس مقولے سے بچ. جب بعد اہل اللہ مصیبت کے وقت کہتے ہیں اے اللہ اگر اس مصیبت میں تیری رضا ہے تو سخت کر دے, اور سخت کر دے, کیونکہ مصیبت برداشت کرنے والے صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ مرض بواسیر میں گرفتار تھے, رات دن خون بہتا تھا. آپ حدیث پڑھانے بیٹھتے تو آپ کے نیچے طباخ رکھا ہوتا, اس میں قطرہ قطرہ خون بہتا رہتا. امام شافعی, ایک دن آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو اس پر راضی ہو تو اسے اور سخت کر دے. بس یہ ان کے استاد مسلم ابن خالد زنجی نے سن لیا, آپ کو ڈانٹا اور کہا اے محمد یہ نہ کہو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت مانگو, میں اور تم مصیبت سہارنے کے قابل نہیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں فرمایا کرتے ہیں لوگوں, اللہ سے معافی اور عافیت کی خواستگار رہو, کیونکہ اسلام کے بعد مومن کے لیے مغفرت اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں, اور اس صفت کے بارے میں دوسری جگہ مفصل بحث آئے گی. دل کے سیاہی کی علامتیں تین ہیں, اول گناہ سے دل نہ گھبرائے، دوم اطاعت کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، سوم واز کا اثر دل میں نہ ہو۔ ابو محمد مروزی فرماتے ہیں کہ ابلیس پانچ صفتوں کی وجہ سے بدبخت ہوا۔ ایک، اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، غلطی ہو گئی تو وہاں پہ غلطی ہو گئی، ہوئی نہیں غلطی، میں نے کیا ہی نہیں، ایسا میں کر نہیں سکتا، میرا بچہ کر ہی نہیں سکتا، میرا بچہ بڑا شریف ہے، میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اور میں رات دن ساتھ رہتا ہوں، میرے بچے میں نہیں ہوا آدت، وہ میرا بچہ تو غلطی کر لیں، ٹیچر جھوٹا، استاد جھوٹا، صدر مدرس جھوٹا، پرنسپل جھوٹا، سب جھوٹا، میرا بچہ نہیں کر سکتا غلطی۔ اچھا بات ہوئی بھائی، بڑے بول رہے ہیں، دیکھے ہیں انہوں نے، ہمارے بچے نہیں کرتے، ہمارے بچے شریف اولاد، نفس ہے نہیں نا، جب چھوٹا تھا تو معصوم تھا، اچھا تھا، سب کو پیارا لگتا تھا، اس کی ہدایت بھی اچھی تھی، جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کا نفس بھی بڑا ہو رہا تھا، ہاتھ پیر تو نکالے گا کچھ نہ کچھ۔ ایک یہ کہ شیطان نے اقرار نہیں کیا گناہ کا، دوسرا یہ کہ وہ گناہ پر نادم بھی نہ ہوا، جب اقرار ہی نہیں کیا تو شرمندہ کا اثر ہوتا۔ تیسرے، نہ اس نے اپنے نفس کو ملامت کی، یہ کیا تو نے حرکت کر دی۔ چوتھے، استغفار اور توبہ بھی نہیں کی۔ پانچویں، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور آدم علیہ السلام نے اس کے برعکس پانچ صفات کے باعث شہید ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اول انہوں نے گناہ کا اقرار کیا، حالانکہ حضرت آدم کے پاس تو پھر بھی توجیہ تھی، شیطان کے پاس تو توجیہ بھی نہیں تھی، جو توجیہ تھی وہ بالکل غلط تھی، حضرت آدم کے پاس میں توجیہ تھی اور وہ واجبی بن سکتی تھی، لیکن بے ادبی تھی اس میں، اور بے ادبی ہونا خطا ہی ہے، اس لیے وہ گئے نہیں اس راستے پہ کہ میں نے جو غلطی کی تھی وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ ایسا ہو گیا، وہ میں بھول گیا، وہ میں نے ایسا سمجھا تھا، میں نے وہ سوچا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ ایسا ہوگا نہیں، میں نے سوچا، ارے بھائی تم نے سوچا تھا، یہ میں نے ایسا سوچا تھا، ایک عجیب چیز ہے، اپن سب لوگوں کو ستاتی ہے چیز، مجھے پھر کیا کرتے ہو، چونکہ یہ بولنے کی بجائے کہ ہاں غلطی ہوگی، نہیں بولتے ہیں اصل میں میں نے غلطی نہیں کی نا، وہ اصل میں بات یہ تھی، اول انہوں نے گناہ کا اقرار کیا، دوسرے ندامت اٹھائی، بہت شرمندگی اپنے دل میں لی، اپنے نفس کو ملامت کی، اور پھر فور توبہ کی، اور پانچویں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ حاتم احسن فرماتے ہیں کہ جب تم کو قصور کرو تو جلد توبہ کر لو، لوگوں کے سامنے معذرت پیش نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے سامنے معذرت گناہ سے بدتر ہے۔ یہ مضمون لمبا ہے، پھر اس کو سنائیں گے، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی باتوں میں باتیں الگ ہوتی تھیں، ان کا سوچنے کا انداز الگ تھا، ان کے دین کا معیار الگ تھا۔ تو صاحب لڑائی ہو رہی ہے روح میں اور نفس میں، بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عمر بہت زیادہ شرمندگی اپنی حالت پر تھی، اور عمر غفلت میں چلی جا رہی تھی، اور نفس جو ہے نا مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا کر رہا تھا، تو یہ سوچا کہ بھائی اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو خود نفس سے بیسا بیسی ہوئی، یہ کیا بدتمیزی ہے، بےودگی ہے، یہ ہے وہ، جواب دیتا رہا، وہ بھی تو شیطان ہی ہے نا، اس نے تو شیطان کو بھی شیطان بنایا ہوا ہے۔ حضرت جلال آبادی فرمانا کہتے تھے کہ شیطان سب کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان کو کتنا بہکایا، اس کے نفس میں بہکایا، اور وہ ہم میں سب کے پاس ہے، وہ اور ہم مطمئن ہیں، تو میں ٹھیک ہوں بہت، اپنے کو متہم کرنے کے بجائے، اپنے کو ملامت کرنے کے بجائے، نہیں میرے میں نہیں، وہ دوسرے میں غلطی ہے۔ بہرحال نفس سے تنگ آ گئی طبیعت، اور ہر آدمی ہی نفس سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، حضرت جو لکھ رہے ہیں نا وہ نفس کی روح کی جت رہے ہیں، جہاں پہ نفس اور روح ہے وہاں یہ قصہ ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا آدمی بولتا ہے کہ یہ نہیں مان سکتا، پوری دنیا والے صحیح ہو جائیں گے، یہ میرے نفس کا صحیح ہونا مشکل ہے، ہر ایک کا نفس ہے ہی وہاں پہ اصل میں، جب نفس ہے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہے وہ۔ سب سدھر جائیں گے، میں نہیں سدھر سکتا، پھر اس میں مایوسی آ جاتی ہے۔ مایوسی اگر آ گئی تو پھر تو پھر کامیاب ہو گیا شیطان. تو بہرحال تنگ آ کے جو ہے نفس سے تنگ آ کے سلطان روح کے پاس گئے بادشاہ سلامت روح کی طرف. جیسے ہی بادشاہ سلامت روح کی طرف جا کے وہاں پہ ارجا عرضی پیش کی, اپنی درخواست پیش کی, مرافع کیا, درخواست دی کہ صاحب مدد کرنا ہے ہماری, تو وہاں پہ جاسوس وسواس جو ہے نا وہ نفس کا جاسوس بیٹھا ہوا تھا. اس نے جا کے فوراً کہہ دیا کہ دیکھ کاروائی ہونے والی ہے تیرے خلاف اور تو چھوڑنا مت اپنی سلطنت اور بادشاہت کو جو تو قبضہ کر کے بیٹھ گیا. تو روح کا جو وزیر ہے وہ عقل ہے. تو جیسے ادھر جا کے نفس نے وسواس نے جا کے نفس کو خبر دی تو نفس نے کہا ٹھیک ہے بس ابھی میں لے کے آ رہا ہوں حرص کو اور حرص کی قید میں اس کو بند کر دوں گا, حرص مسلط کر دوں گا اس کے اوپر. تو جیسے عقل وزیر صاحب کو اطلاع ملی کہ وسواس نے جا کے جب نفس کو دی تو نفس نے حرص کو بھیجا ہے, تو پھر وزیر عقل نے امیر قناعت کو حرص کے مقابلے کے لیے اور حرص کے ساتھ اس نے غصے کو بھیجا تھا تو اس کے ساتھ حلم کو انہوں نے بھیجا. اب اس کے بعد میں جو ہے ادھر سے دو آ گئے تھے, ادھر سے بھی دو آ گئے تھے, تو پھر نفس نے شہوت سنگھ کو بھیجا اور ساتھ میں فسق و فجور کا لشکر بھی دیا. تو پھر عقل کے وزیر نے تیسرے سپہ سالار کے طور پر امیر تقویٰ کو بھیجا اور شرم صلاحیت شرم حیا اور صلاحیت کے فوج کے ساتھ اس کو بھیج دیا ادھر سے. تو پھر ہوا یہ کہ نفس نے شیطان وزیر پر بہت غصہ کیا کہ صاحب کیا تمہاری وزارت میں یہ ہو رہا ہے, ہم ادھر سے دو بھیجتے ہیں ادھر سے دو آ جاتے ہیں, تم ادھر سے تین بھیجتے ہو ادھر سے تین آ جاتے ہیں, تم چار بھیجتے ہو ادھر سے چار آ جاتے ہیں, وہ مقابلے میں کیا کر رہے ہو تم. پھر وزیر شیطان سے مشورہ کر کے نفس جو ہے نا وہ خود ہی گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے بے شمار فوج اور اس کے ساتھ اسلحہ مسلح ہو کے آ گیا. لی گردن میں تلوار غفلت کی ڈال, رعونت کا خود اور شرارت کی ڈھال, لیا نئے رہے گمرہی اپنے ہاتھ, ہوئی فوج فسق و فجور اس کے ساتھ, وہ مستی کے گھوڑے پہ ہو کر سوار چلا مستعد ہو پہ کارزار. مستی کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا, شرارت کی ڈھال پکڑ لی, رعونت کا خود پہن لیا, فسق و فجور کی صاف فوج ساتھ لے لی اور غفلت کی تلوار لے لی کہ اس غفلت کی تلوار سے اس کو ماروں گا, غفلت سے ماروں گا, غفلت میں مبتلا کر کے ماروں گا. تو ظاہر ہے کہ ادھر سلطان روح سے ساتھ عقل ساتھ تھے, وزیر عقل, تو انہوں نے دین کا لشکر پورا ساتھ میں کر دیا تقوی کا اور جو چیزیں مقابلے میں ہیں اس کے سب لگا دی. تو اب ہوا یہ لگی چلنے جو تیرے تیرو تبر, ہوا خون کو ہو زمین کا جگر, پہاڑوں کا جگر بھی خون ہو گیا. ایسی جنگ چلی دونوں لگی ہونے جس وقت آپس میں جنگ, زمین ہو گئی خون سے سرخ رنگ, تھی اس طرف خورشید روح جلوہ گر, ادھر ظلمت نفس باشور و شر, سپید و سیاہ جمع آ کر ہوئے, جوان حبشی و رومی برابر ہوئے, کبھی کار نیکو کبھی کار بد, کبھی زہد و تقوی وگائے حسد, کبھی فوج جنگی نفسے لائی, نکالے تھے دل سے وہ لڑ بغضگی, کبھی رومی روح سے باوقار, زمین بدن ہوتا باغ و بہار, اسی جنگ میں سب جوانی گئی, بدر نیک میں زندگانی گئی, اس عرصے میں یہ جنگ قائم رہا, ہوا نفس کا مفسدہ جا بجا. خوب نفس نے فساد پھیلایا, دنگا کیا. اب کیا ہوا, تو سلطان دونوں کا مقابلہ برابر چل رہا تھا, ادھر سے بھی فوج ہے ادھر سے بھی فوج آ رہے, ادھر سے بھی سپہ سالار رہے ہیں ادھر سے بھی سپہ سالار رہے ہیں, ادھر سے بھی اسلحہ ہے ادھر سے بھی اسلحہ ہے. تو سلطان روح نے دیوان کل کو, دیوان کل کہتے ہیں ایک ان لوگوں کا کی خاص فوج ہوتی ہے جو اصل خلاصہ ہوتی ہے حکومت کا, اسپیشل اور مخصوص ہوتی ہے وہ, کہ بالکل آڑے وقت میں مصیبت کے وقت میں جس سے کام لیا جائے گا, عام حالتوں میں اس کو بھیجتے اس سے نہیں. تو سلطان روح نے دیوان کل کو طلب کیا اور وہ کون ہے, وہ پیر روشن ضمیر ہے اور شامل کرنا اس کا صلاح جنگ وغیرہ میں. شہ روح نے حال دیکھا یہ جب کہ صورت تباہی کی ہے پیش اب, کہاں اور تدبیر اب کیجئے, عدو کو کسی طرح زک دی دیئے, ہوا ہے ترقی پہ نفس شہ, گیا پھیل فتنہ فساد ہر جگہ, وزیر خیرت کو کہا پھر بلا کیا تو نے ہر چند جنگ و دوا ولے فتنہ تن سے میں بیروں ہوا. سب کچھ کرنے کے باوجود تن سے فتنہ جان سے بدن سے نفس کا فتنہ دور نہیں ہوا. نہ دل نفس سے ملوں کا خون ہوا شریک اب تو ہو شریک اب تو ہو اے دبیر کبیر ہے جس کا لقب پیر روشن ضمیر. شریک اب تو ہو اے دبیر کبیر ہے جس کا لقب پیر روشن ضمیر. میرے ملک کا ہے وہ دیوان کل مدد سے مٹے اس کی یہ شور و غل. صلاح اس کی چل کر کے اب لیجئے صلاح اس کی چل کر کے اب لیجئے. اسے رائے مشورہ لینا پڑتا ہے کہے وہ جو اس پر عمل کیجئے. رکھو اس کو شامل لڑائی میں تم کہ ہو دشمن کہ ہو دشمن شو متایا سے گم. رہو تا تا مانے تاکہ یہاں مانے یہاں تاکہ یہاں سے گم ہو گئے دشمن. رہو دل سے مصروف اسلام پر کرو جی فدا اپنا اس کام پر. کرو ایسی ہمت کی ہو زیب دی کہ روشن ہو جس سے بدن کی زمین. مٹا کر کے کفر اور بدعات کو شریعت کی ظاہر کرو بات کو. بام ہو کے جا کر لڑو اس قدر کہ ہو نفس کا کار زیر و زبر. نہ چاہوں کہ ہو قتل وہ زشت خو پکڑ لا نہ چاہوں کہ ہو قتل وہ زشت خو. پھر روشن زمین نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ وہ قتل ہو جائے. پکڑ لاؤ زندہ میرے روبرو میرے پاس لاؤ اسے تم پکڑ. شریعت کی زنجیر میں یوں جکڑ رکھو اس کو قابو میں اپنے مدام کہ میں دوڑا دوں جس طرف چاہوں مدام. ایسے اس کو جیل قید کر کے لاؤ شریعت کی مارو نہیں اس کو بلکہ پکڑ کے لاؤ شریعت کی زنجیر میں پکڑ کے لاؤ. آگاہ کرنا جاسوس نفس کا شیطان وزیر کو اس سے اور بھیجنا شیطان کا طول عمل سنگھ کو. طول عمل سنگھ لمبی لمبی امیدیں پلاننگ. ارے دیکھا جائے گا ارے کریں گے ارے ایسا ہے نا ارے یہ ہو جانے دو وہ ہو جانے دو رتمت سنبھل تو جانے دو مجھے ابھی تو میں آیا ہوں تھوڑے دن ہوا ابھی تو میں نے کام سنبھالا ہے ابھی تو گھر لیا ہے ابھی تو تھوڑا دیکھا جائے گا. پھر بھیجنا شیطان کا تولے عمل سنگھ کو قتل کرنے کے لیے کس کے عقل اور پیر کے زہر دے کر. بھائی اس کو عقل کو زہر دے کے مار دو پیر کو زہر دے کے مار دو اور نا امید ہونا اس کا. جو جاسوس نے نفس کے لیے سنا تو شیطان کے جا پاس سر کو دھنا. کہاں جا کے بیٹھا ہے کیا ہے وزیر کہاں جا کے بلا بیٹھا ہے کیا ہے وزیر. کوئی دم میں ہو نفس اور تو اسیر تیرے دونوں کی قید کرنے کے چکر چل رہے ہیں. اگر شہر روح نے یہ کیا اہتمام کہ دیوان تن پیر ہے جس کا نام. وزیر خرد کو کیا اس کے سنگ کتا دشمنوں کا کرے کار تنگ. دشمنوں کا کام کار مانے کام کام تنگ کرنے کے لیے. شہر نفس کو جا کے کہہ لیے خبر. شیطان کو جا کے بولا جاتا اس کے بھائی جا کے نفس کو بولیے کہ اس فتنے کا تو بھی کچھ فکر کر. ہاں یہ فتنہ ہے یہ جو روح کی طرف سے آ رہا نا شریعت کی پابندی کا یہ فتنہ ہے اس کا علاج کرو کچھ. یہ شیطان نے سن کو دلاسا دیا. یہ شیطان نے سن کر دلاسا دیا. کہا شہر سے کہنے کی حاجت ہے کیا. ہے لشکر میں اس کے وزیر خرد میں بھیجوں اسے جو کر اس کو رد. وزیر خرد عقل کو جو ہے نا ختم کرنے والی جو چیز ہے اس کا علاج کرتا ہوں ابھی. مقابل میں اس کے میں بھیجوں اسے کہ جو کاٹ سر اس کا لا دے مجھے. جو چیز آ رہی ہے نا وہ عقل کے سر کو کاٹ دینے والی ہے یہ بتا رہے ہیں. جو چیز لینا ہے سر وہ شادی سمجھنا ہے ضبط کیا ہے دو چیزوں میں جو لے کے آ رہے ہیں تو ان کا درمیان معاملہ کیا ہے آپس میں. نہ دیوان تن سے ہے مطلب مجھے ہے منظور قتل عقل اب مجھے. خرد اپنے قابو میں ہوئے اگر تو وہ پیر بیکار ہو سر بسر. جب خرد ہی نہیں رہیں گی تو پیر کیا کر لیں گا. وزیر خرد اور دیوان تن کروں کہ دونوں کو میں بے نہن. میں بھیجوں ہے طول عمل جس کا نام کہ ہو پیر کا کام جس سے تمام. وہ دے دے کے وعدے بہت خوب کر کرے پیر کا کام زیر و زبر. کرے قتل پھر عقل کو وہ ضرور کہ مرنے سے جس کے یہ فتنہ ہو دور. چھپا کر کے ایسا اسے ظاہر دے کہ شیطان و نفس اس کے شر سے بچے. ہوا رخصت اس سے جو طول عمل ہوا رخصت اس سے یہاں سے مل کے کر کے گئے صاحب عمل سنگھ صاحب. ہوا رخصت اس سے جو طول عمل پڑے پیر کے کام میں تاخلل. مطلع کرنا جاسوس دین کا جو مفتیان یقین کے ہیں. یقین کے جو مفتی ہیں انہوں نے مطلع کر دیا. سلطان روکو اس امر سے. اور نگہبانی پیر اور عقل کی روح کو طول عمل کے شر سے. پرانی اردو ہے جو رخصت ہو طول عمل سنگھ چلا تو جاسو سے دی نے سنا برملا ہیں جاسو سے دی مفتیان یقین خبر دی یہ جا کر کہ اے شاہدی کہ یہ آپ کا جو وزیر عقل ہے اسے تیرے ہر کام میں دخل ہے خبر رکھیو اس کی تمہارا حال میں ادو کے نہ پھنس جا کہیں جال میں وزیر دیوان تن کو مگر نہ پہنچا وہ صدمہ کوئی ہی لگر نہ دے کر کے زہر ان کو مارے کہیں پھر اس وقت لے ملک کو تیرے چھین ہے لشکر میں ایک نفس کے ہیلا گر کہ ہے لشکر میں ایک نفس کے ہیلا گر ہیلا کرنے والا تدبیریں کرنے والا کہ طول عمل نام ہے اس سے ڈر ہے کار اس کا پوشیدہ دشمن کشی دشمن کو پوشیدہ طور پہ مارنا. طول عمل کا کام کیا ہے کہ روح کو اور عقل کو خفیہ طریقے پر مارنا ہے کار اس کا پوشیدہ دشمن کشی کرے غم علم وہاں جہاں ہو خوشی ہے دشمن وزیر اور دیوان کا نگہبان رہیو تم ان سے صدا. شہ روح نے جب یہ قصہ سنا تو اس بات کی فکر میں وہ لگا کہ اب کوئی تدبیر کرنی ضرور کسی طرح یہ فتنہ ہو یہاں سے دور تھا. جس کا سلطان کو اعتماد بلا کر کہا اس کو اے خوش نہاد رکھو تم نگہبانی ہر آن کی نگہبانی رکھنا وزیر خرد اور دیوان کی رہو عقل اور پیر کے ساتھ تم کرو اس سوا اور نہ کچھ بات تم کیا حکم تاچار شخص پاس با نگہ با رہے عقل کے ہر زماں تو چار آدمی کو طول عمل سے بچانے کے واسطے نگہ بانی کے طور پر رکھا اس کے پاس خیرت کے پاس عقل کے پاس اور پیر کے پاس رہے ایک یاد نزا جنگ خاں موت کی یاد نظام نے موت کا وقت تو ایک شخص جو پاسبان ہے وہ موت ہے کہ وہ موت کی یاد جو ہے نا طول عمل پیدا ہونے نہیں دیتی لمبی لمبی امیدیں اور آرزوؤں میں نہیں جا رہی. موت آ جائے گی کبھی بھی آ جائے گی پتہ نہیں کتنا وقت ختم ہو جائیں گے سب فنش یہاں سے وہاں تک جن جن چیزوں میں پھنسے گئے اس میں سے کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے. آپ تو چاہ رہے رہنا مگر رہنے دیا جائے گا نہیں. تو ایک شخص جو نگرانی کرنے کے لیے ہے عقل کی اور پیر کی وہ کیا ایک تو ہے نزا جنگ خاں فنا بہادر یا جنگ یہ جنگ وہ جنگ ہوتے نہیں جنگ خاں نزا جنگ خاں اور ہو جس دو چیزیں ہیں یہ ایک ہے موت کی یاد اور ایک ہے نزا کی تکلیف. جان کرنے کے وقت میں ایمان کو سلامت لے جانا مشکل ہوتا ہے موت آنے سے سب چھوٹ جاتا ہے موت سے پہلے جو نزا کی شدت ہوتی ہے وہ ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ذرا اس کو بیان کر رہے ہیں. تو پہلا جو ہے نزا ہے اور ہو بھی سرا یاد مرگ ہے جوان رہے تیرا یاد تنگیے گور رہے تیرا یاد تنگیے گور خبر پیر کے ہو نگہباں بفور کہ جو تھی رہے یاد روزے قیام کہ چوتھی رہے کہ چوتھی ہے کیا ہے گی ہاں کہ چوتھی رہے یاد روزے قیام. چوتھا شخص جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی یاد کہ مجھے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے قبر کی تنگی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال موت کا احساس اور نزا کی تکلیف یہی چار کافی ہیں در انتظام نزا موت اور قبر اور روزے حشر رہیں یار جس کی یہ شام و سحر یہ چاروں رہیں جس کی ہمراہ یار نہ طول عمل کا ہو اس پر گزار رہیں گے کہ یہ چار جس کی حضور رہے اس سے طول عمل دور دور غرض آیا چھپ کر کے طول عمل کتا ڈالے اندر خرد کے خلل بہت گرد راہ حسد سے پھرا کتا عقل کو زہر دے برملا جو چاروں طرف تھے نگہبان چار آدو کا نہ اس پر ہوا کچھ گزار طرف پیر کے پھر گیا عزم کر کہ تالے حسد سے کچھ اس کی خبر وہ لیکن جو وہ عقل کے پاس تھا آدو کا نہ اس پر بھی قابو چلا وہی پاس با چار اس کو نگاہ ادوؤں سے رکھتے تھے شاموں پگا. ظاہر ہے کہ کام پھر بھی نہیں چلا عمل طول عمل کو بھیج دیا نفس نے طول عمل کے لشکر کو وہ پیچھے کے پورے لشکروں کے ساتھ میں تو پھر بھی کام نہیں چلا. انہوں نے یہاں پہ نگہبان نقطہ کر دیا تو نہ زہر دے سکے نہ مار سکے نہ قتل کر سکے تو پھر اب کیا ہوا. پھر اب یہ ہوا کہ طول عمل تو واپس ہو گیا بھائی میرے سے نہیں ہو رہا ہے کام موقع نہیں دے رہا ہوں تو پھر نفس نے چودھریوں کو بلایا بہت سے, اس میں سے ایک کا نام ہے حسد سنگھ اور ایک کا نام ہے بخل سنگھ اور ایک کا نام ہے ریا سنگھ اور ایک کا نام ہے اوجیت سنگھ. اوجیت سنگھ اور ریا سنگھ اور بخل سنگھ اور جناب والا حسد سنگھ, ان چاروں سپہ سالاروں کو جو فوج کے الگ الگ وہ تھے ان کو بلایا کہ بھائی ان لوگوں کو بلاؤ, ان کی فوج سے کام چلے گا, ان سے بھیجیں گے. یہ کس سے لانا ہے جا کے ان چاروں کو امیر عقل سے اور دیوان پیر سے. غرض نہ امید ہو کہ طول عمل گیا پاس شیطان کے بے خلل, کہا گرچہ میں خوب کوشش کری, خوب کوشش میں نے کی, چھری میری لیکن نہ خومیں بھری, کیے سینکڑوں ہیلے اور داؤ میں, نہ آیا میرے کوئی پر داؤ میں, میں کی گرچہ چھپ چھپ کے تدبیر دس, بھلے میرا ان پر چلا کچھ نہ بس, نہ ان دو سے آیا میرے ایک ہاتھ کہ تھے ہر گھڑی پاس باؤں کے ساتھ, نہیں مار سکتے تھے انہیں چھپ کے پر لو میدان میں چل کے ان کی خبر. اب چھپ کے تو مارنا مشکل ہے ان کو, تو میدان میں ان کی خبر دو. میں کرنا تھا جو کچھ کہ سب کر چلا, بھلے میرا بس کچھ نہ ان پر چلا, نہ رکھ مجھ سے امید کچھ اب مگر, تو تدبیر سے اپنی چاہے جو کر, جمع کر کے سب فوج و لشکر سپاہ, کرو جا کے روح و قرت کو تباہ. جو یہ بات شیطان سنگھ نے سنی گیا ہاتھ ملتا طرف نفس کے, اب کچھ کرتا ہوا وہاں چلا گیا کہ یہ لڑائی کا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. حسد سے تھا پردہ وزیر حسد سے تھا پردہ وزیر سیاہ, نفس کی طرف گیا اور یعنی وزیر جو ہے شیطان حسد کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا. یدی نفس کو جا صلاح تباہ کے بے رنج جاں بازی کے اب ہماری بھلا جاں بری ہوئے کب. بھائی آپ جو ہے نا بیٹھے بٹھائے دوسروں سے کام چلا لے کے چھپا چھپی کام کرنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں رنج بلا خریدنا پڑیں گا آپ کچھ نہ کچھ. جو اس جنگ میں کچھ ہوئی اب کے ڈھیل, مجھے اور تجھے شہ کرے یوں ذلیل, گلے میں رسن ڈال کتے کی جو رسن رسی کو کہتے ہیں, اگر تھوڑا سا ہم ڈھیلے ہوئے تو پھر جو ہے نا یہ مجھے اور تجھے دونوں کو ذلیل کریں گے. جدھر چاہے ڈورا لے ہم کو زبوں, دوڑا لے ہم کو زبوں, رہے مل کے تن میں وہ نت کامراں, میرا اور تیرا کچھ نہ ہوئے نشاں. یہ سن کر خبر نفس رونے لگا, سن کے نفس کو رونا آ گیا, غم دل کو اشکوں سے دھونے لگا, کیا نفس باغی نے پھر انتظام, بلائے مددگار اپنے تمام, کہا ذلت ہم کو گوارا نہیں, لڑائی بغیر اب تو چارہ نہیں, اکٹھے ہوں میدان میں اہل حرب, لڑائی کا سامان ہو جمع سب, حسد سنگھ اور بخل سنگھ کبر خاں, ریا سنگھ اور اوجب خاں پہلواں, غرور اور تما اور فضول کلام, غرور اور تما اور فضول کلام, ہوئے جمع میدان میں آ کر تمام, ہوا حکم سب کو کہ اے جنگ جو لڑائی میں شیطان کے ساتھ رہو, لڑائی کو تیار سارے رہو, بنو چست قائل نہائے رہو. نکل کر کے شیطان وزیر عدو ہوا آ کے میدان میں جنگ جو حسد بخل قائم کیے ایک طرف, ریا کو کہا کر عمل کو طلب, کہا عجب کو مستعد یا رہو, رہے اس سے باقی تو اس کو کہو, رہے روح کے جب نہ حسن عمل تو پھر ملک میں اس کے ڈالو خلل, یہی چار امیر اب کرے جا کے جنگ, خرد پر ہر ایک سو سے برسا دیں سنگ, ہر طرف سے خرد پر جا کے پتھر برسا دو. اب دیکھو اس کے بعد وزیر عقل بادشاہ سلامت کو جا کے کیا رائے مشورہ دیتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے, بڑی لمبی جنگ ہے, لڑائی کرتے کرتے طبیعت عاجز ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے نام رکھا ہے اس کا اکبر, لڑائی اکبر, لڑائی کے لیے جو عربی لفظ ہے اس کو نہیں بول رہا ہوں میں, یہ اکبر ہے. جا کے لڑ لیے, مار دیا اس نے, انہوں نے مار دیا, قصہ ختم ہو گیا. یہ زندگی بھر کا لخلخا ہے, جتنا آسان سمجھتے ہیں اپن اپنی اصلاح اتنی آسان نہیں ہے, تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے, کتا مارنا پڑتا ہے. وہ سالک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اڑنے کے لیے جانے کے لیے دو پر ہوتے ہیں, سالک کی پرواز دو پروں سے ہوتی ہے, ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے. یاد کرنا خوب کثرت سے, سوچنا خوب گہرائی سے, غور اور فکر کی عادت ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی سب سے پہلے غور و فکر کرتے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ وضو اور استنجا سے اور جناب والا تہجد پڑھنے سے پہلے کرتے تھے سب سے پہلے. کیوں اس واسطے کہ وہ جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی سب سے پہلے ان فی خلق السماوات والارض والی آیتیں پڑھتے تھے, جو آئے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہاں تک پڑھتے تھے. بے شک آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں, آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں, آسمان اللہ پاک نے بنائے, زمین اللہ پاک نے بنائی ہے, رات اور دن کے آنے جانے میں, اختلاف میں, سمندروں کے کشتیوں میں چلنے میں, انسانوں کے سامانوں کو لے کر آسمانوں سے زمین کے برسنے میں, آسمانوں سے پانی کے برسنے میں جس سے اللہ پاک زمین کو زندہ فرماتے ہیں, پانی کا برسنا پھر اسے پوری زمین کا لہلانا, باغ بغیچے پھول پھلیاں کھیت غلے اناج, پھر اس میں چوپاوں کا پھیل جانا پوری زمین میں, جانداروں کا چوپائے دو پائے سے پائے زیادہ پائے کم پائے, پیٹ کے بل بغیر پیٹ کے بل, حشرات چرند پرند حیوانات سبا درندے پرندے, وبث فیہا من کل دابۃ, پھر ہواؤں کے چلنے میں, وتصریف الریاح, والسحاب المسخر بین السماء والارض, آسمان و زمین کے درمیان میں بادل کے ٹھہرنے میں, کہ کیسا سیٹ اپ ہے, کیسا نظام ہے آسمان و زمینوں کے درمیان, سمندروں سے بادل اٹھ کے آتے ہیں پھر ٹھہر جاتے ہیں. لآیات لقوم یعقلون, بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو آدمی ان آیتوں کی تلاوت کرے اور غور و فکر نہ کرے تو وہ تباہ ہو. اور سب سے پہلے آپ یہ پڑھتے تھے, آپ کی عادت شریفہ میں لکھا ہے کہ آپ ان آیتوں کو پڑھتے تھے, اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو پھر آپ تو غور و فکر کرتے تھے. فکر گویا پہلا سبق ہے اٹھنے کے بعد کا سنت نبویہ کی روشنی میں. اور پھر ذکر ہے, ذکر اور فکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا دھن, دھن اور دھیان بولتے ہیں اس کو, دھن اور دھیان. کام کی ایک دھن ہوتی ہے, جو آدمی جس جاب کو کرنے والا ہوتا ہے اس پہ دھن سوار ہوتی ہے. ارے ٹائم ہو گیا, گاڑی کا ٹائم ہو گیا, جانے کا ٹائم ہو گیا, ارے آفس کا ٹائم ہو گیا, یہ کام کا باقی ہے, وہ کام باقی ہے, یہ میں نے وعدہ کیا تھا, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایک دھن ہوتی ہے. اور دھیان رہتا ہے وہ نہ رہ جائے کہیں, وہ نہ رہ جائے کہیں, وہ نہ رہ جائے کہیں, وہ نہ رہ جائے. ذکر میں دھن اور دھیان ہے. جس آدمی کی میں دھن نہیں رہتی اور دھیان نہیں رہتا اس سے معاملات نہیں ہوتے, کیونکہ یہ بھی رہ جاتا ہے وہ بھی رہ جاتا, وہ جو رہ جاتا ہے نا وہ دھیان میں ہونے سے رہتا ہے. کیا ہوا یار, وہ دھیان نہیں رہا, میں ذکر ہوا آج کل میں دھیان نہیں رہا, تلاوت کیوں نہیں, دھیان نہیں رہا, اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی, وہ آفس کو جانا تھا, تو دھیان تو دوسری چیز کا لگ جانا تھا, تو پھر اس کا دھیان تو نہیں ہوگا. تو ذکر میں دھن اور دھیان چاہیے, یعنی ذکر کا بھی ایک فکر چاہیے. اپنے معاملات ہیں, اپنے اوراد ہیں, اپنی تلاوت ہے, اپنے ذکر کی پابندی ہے, اپنے تسبیحات ہیں, اپنا مراقبہ ہے. اور بزرگوں کی عادتوں میں سے یہ بات لکھی ہے, دیکھی بھی ہوئی ہے بزرگوں میں اور لکھی بھی ہوتی ہے ان کے معاملات میں, کہ اٹھنے کے بعد دنیا کے کام شروع کرنے سے پہلے فرض کے علاوہ ان تمام چیزوں کے لیے وقت پہلے نکال لیتے تھے. اور اٹھے ہیں, آج کا دن زندگی کا ملا ہے, تو آج کے دن کی دہاڑی پہلے بنا لو آخرت کے اعتبار سے. جیسے جاب کی ایک دہاڑی ہوتی ہے, مزدوری ہوتی ہے روز کی, آج کی مزدوری بنا لو بھی پہلے. تو یہ مزدوری ظاہر ہے کہ ان کو اپنے ظاہر اعمال سے بنانی ہوتی تھی, چونکہ زہر کا وقت تو زہر کے وقت آئے گا, عصر کا وقت تو عصر کے وقت آئے گا, مغرب کا وقت تو مغرب کے وقت آئے گا, عشاء کا وقت عشاء کے وقت آئے گا. کاروبار کے اندر جو حکام الہی رہیں گے وہ اپنی جگہ پر ہوں گے, لیکن زندگی کے شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی مزدوری بنا لو آج کی، نماز پڑھ لی تھوڑی سی، تسبیحات کر لی تھوڑی سی، ذکر کر لیا نے بڑوں کا بتایا ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کر لی تھوڑی سی، تلاوت میں کچھ ورد ہوتے ہیں اور ایک تلاوت ہوتی ہے، اور آج ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے معمول مقرر کر لیا ہوا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا، سورہ ملک پڑھنے کا، آیت الکرسی پڑھنے کا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کا. اب قرآن شریف کے پڑھنا یہ نہیں ہے کہ روزانہ بس یہی پڑھ رہے ہیں، یہ تو ورد ہوا آپ کا. ورد کے علاوہ ریگولر قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ حصہ ہونا، کنٹینیو تھوڑا 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 قرآن شریف کا پڑھنا، یہ تلاوت اس طرح سے کہ کم از کم سال میں دو مرتبہ ختم ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ فرض ہے، یہ قرآن پاک کا حق ہے، یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے کہ قرآن پاک کم از کم دو مرتبہ ختم ہو. اور صوفیہ نے، ہمارے زمانے کے صوفیہ نے نفس کی کمزوری کو اور اس کی مکاری کو اور اوقات کی نزاکتوں کو دیکھ کے لوگوں کی مصروفیت کے اعتبار سے ایک بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کے لیے روزانہ کم از کم تین منٹ دیا کرو. تین منٹ کے کچھ بھی نہیں، مسئلہ تین منٹ کا نہیں ہے، مسئلہ نفس کو اس کام پہ لگانے کا ہے اصل میں. اور تین منٹ کے لیے نفس کو پکڑ لینا اتنا مشکل نہیں ہے. نماز سے پہلے پانچ منٹ پہلے پہنچ گئے تو دو منٹ اضافے کے ساتھ مل گیا آپ کو تین منٹ، نماز کے بعد پانچ منٹ بیٹھ گئے تو دو منٹ اضافے کے ساتھ مل گیا تین منٹ. تو یہ سوچ لیں کہ تین منٹ کم از کم ہو جائے، زیادہ جتنا ہو جائے ٹھیک ہے، چلو پو پارا پڑ دیا، آدھا پارا پڑ دیا، تین منٹ تو ہونا ہی ہونا ہے. تسبیحات اور ذکر، بارہ تسبیح اگر نہیں ہوتے تو چلو بھائی اللہ ہی کر لو تھوڑا سا، جیسے ہم جمعہ کو کر رہے ہیں ذکر، دس منٹ میں ایک ہزار ہو رہے ہیں، ٹائم دیکھ کے کرے تو بھی دس منٹ ہی لگ رہے ہیں، دس گیارہ منٹ، دس منٹ میں ایک ہزار ہو رہے ہیں، چلو گیارہ منٹ میں ہوں گے، بارہ منٹ میں ہوں گے، تو ہزار کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ دس منٹ اللہ آدمی کرے، دس منٹ میں سے اس میں دو تین منٹ سب ملا کے مجموعی طور پر دو منٹ ڈھائی منٹ جو ہے نا وہ دھیان میں جاتے ہیں، باقی چھ سات آٹھ منٹ تو ابھی دوسری فکر میں جاتے ہیں، مگر وہ زبان سے بولا ہوا فائدہ رکھتا ہے، بیچ بیچ میں جو دھیان اس کی طرف گیا فائدہ رکھتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ذوق اور شوق میں کہ دس منٹ میں سے پورے سات آٹھ منٹ نو منٹ وہ چلے گئے دھیان میں، لکی ہو گئی، عادت ہو جاتی ہے پھر تو، کیونکہ جب مزہ آتا ہے تو پھر دھیان لگ جاتا ہے. دھیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ ہو، اتنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہو اور جو لفظ بول رہے ہیں اس پہ دھیان ہے، اس کے تھوڑے معنی وغیرہ کی طرف ذہن جا رہا ہے تو دھیان میں چاہیے، پورا اس کی گہرائی میں اترنا کوئی ضروری نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے وہ، جب ہوگا تو ہوگا، جب بھی ہوگا ہوں گے. چلو اگر دس منٹ نہیں ہوتا تو جتنا ہوتا ہے، اگر پانچ منٹ بھی کر لیے تو پانچ سو ہو جاتے ایک دم، پانچ سو مرتبہ ذکر کرو بولے تو ٹائم نہیں مل رہا بولتا، اچھا پانچ منٹ کرو بولے تو بولتا، پانچ منٹ میں تو پانچ سو سے آگے نکل جاتا ہے. اور پانچ سو مرتبہ بھی اگر ذکر نہیں کرے روزانہ، ہزار مرتبہ، پانچ سو مرتبہ، تو ذکر کے جو اثرات دل پر ہونا چاہیے، روح پر ہونا، وہ نہیں ہوتے، بالکل مشکل ہو جاتے. یہ جو معمولات کے بھی اذکار ہیں نا، نماز کے وقت نماز، دعا کے وقت میں دعا، یہ وہ، ان کے اندر جان ڈالنے کے لیے یہ تدبیر ہے، یہ پانی ہے اس کا اصل میں، ورنہ اس میں کوئی دھیان اور کشش نہیں رہتی ان معمولات کے اندر، اس کے اندر جان ڈالنے کے لیے یہ تدبیر ہے، روزمرہ کی دعاؤں میں، سنتوں میں، آداب میں، اذکار میں، اس سے اس کی طرف دھیان پیدا ہوتا ہے. تو بھائی یہ بڑا بتاتے ہیں ہمارے بڑے کہ تھوڑا سا ذکر کی عادت ڈالیں، چھوٹ گیا نہیں ہو رہا تھا اس زمانے سے نہیں ہو رہا، چلو شروع کرو. حضرت عنی کو لکھا ہے صاحب نے کہ بہت دنوں سے معاملات نہیں ہوئے، تو حضرت نے فرمایا آپ شروع کر لو، اب جو ہو گیا اس کو تو پکڑ ہی نہیں سکتے، اب گیا تو گیا، اس پہ رونے سے کیا فائدہ ہے، وہ یہ رونا کافی ہے کہ بھائی ارے بہت افسوس کی بات ہے کہ چھوٹ گیا، وہ آپ شروع کرو، بسم اللہ بول کے آپ اسٹارٹ کرو، اور کبھی بھی بیچ میں ایسے ہی ہو جائے, ناوا ہو جائے, آنا تیرا معاملہ ہو جائے, ٹھیک ہے خیال آ گیا, چلو پھر ٹھیک کر, پھر شروع ہو جاؤ. ذکر کر دیا اپنے بڑوں سے, اپنے مشیر سے, اور ان سے پھر رائے مشورہ لے لیا, تو آج تھوڑی دعائیں لے لی, تھوڑی توجہ لے لی, پھر شروع ہو گئے. ذکر کی عادت, ذکر لسانی بھی, ذکر قلبی بھی, ذکر اعضائی بھی. ذکر اعضائی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونا, یہ ذکر اعضائی. ذکر حقیقی ہے بلکہ وہ کل مطیع عند اللہ فہو ذاکر, جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے وہ ذاکر ہے. ایک کام آدمی سنت ہے بلکہ فرض ہے بلکہ اسلام میں ایسا ہے بلکہ یہ جائز ہے بلکہ کر رہا ہے, ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہوں. اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ سنت ہے تو بڑے ذکر کی کیسے کر رہا ہوں, وہی ذکر ہے. سنت ہونے کا دھیان اس کو آیا نا بھائی, اللہ رسول کی بات ہونے کا دھیان آیا نا اس کو, کپڑے پہنتے ہو سنت کا دھیان آ گیا, جوتے پہنتے ہو سنت کا دھیان آ گیا, گاڑی میں بیٹھتے ہو سنت کا دھیان آ گیا, بلا سے اپنی جان بچانے کے لیے صحیح, لیکن آیا تو صحیح. تو پڑھ لی اس کی, بازار میں جاتے ہوئے سنت کا دھیان آ گیا کہ چوتھا کلمہ پڑھ لوں بازار میں, بازار گھر سے نکلتے ہوئے سنت کا دھیان آ گیا کہ دعا پڑھ لی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, تنحى عنہ الشیطان. شیطان ہٹ جاتا ہے, بازو کہتا ہے اس کے پیچھے محنت بیکار ہے, آج یہاں ڈنڈا ملنے والا نہیں ہے, آج یہاں کوئی گراکی نہیں ہے, کسٹمر ہی نہیں ملے گا. جب وہ آدمی گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج یہاں پہ میرا دھندا فضول ہے, میرا کاروبار گیا بیکار. اب جو آدمی نے یہ دعائیں پڑھی تو یہ ذکر ہی ہے, کرتا پہنتے ہوئے, پاجامہ پہنتے ہوئے, جوتا پہنتے ہوئے, سیدھے ہاتھ میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کو ترجیح دیتے تھے ایسی چیزوں میں, حضور نے ترجیح دی, حضور کرتے تھے اور میں حضور کا امتی ہوں لہٰذا مجھے بھی کرنا چاہیے, ذکر ہے. چائے پیتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے, کھانا کھاتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے, آزادی ذکر ہے, جوارح کا ذکر بولتے تھے, کانوں کا, زبان کا, آنکھ کا. نماز کا وقت آ گیا تو پورا جسم مشغول ہو جاتا ہے, طہارت کا, وضو کا, سب ذکر ہی ذکر ہے. کل مطیع عند اللہ فہو ذاکر, تو جوارح کا بھی ذکر, پھر زبان سے باضابطہ ذکر الگ سے, پھر ذکر مشق ذکر والا ذکر اور تسبیحات والا ذکر, سب ذکر ہی ہو. سری اور جہری وہ بھی ذکر ہے, ذکر ایک سری ہوتا ہے, ایک جہری ہوتا ہے, ایک مکمل ذکر ہوتا ہے, ایک مقطوع ذکر ہوتا ہے, کٹا ہوا ذکر ہوتا ہے. ذکر تلاوت کی شکل میں ہوتا ہے, ذکر تسبیحات کی شکل میں ہوتا ہے, ذکر درود شریف کی شکل میں ہوتا ہے, ذکر استغفار کی شکل میں ہوتا ہے, ذکر کلموں کی شکل میں ہوتا ہے, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, پانچواں کلمہ. یہ کلمے کو باضابطہ سکھایا نہیں گیا حدیث میں, بلکہ ہم اجمیوں کی سہولت کے واسطے بنا دیے گئے ہیں. عربوں کو اس واسطے پانچ کلمے نہیں معلوم, عربوں کو اگر آپ بولے کہ تیسرا کلمہ پڑھنا صبح شام ہوئے تو تیسرا کلمہ کیا چیز ہے وہ استعمال, اس کو نہیں معلوم کہ سبحان اللہ کو اپنا نواں تیسرا کلمہ بولتے ہیں, دوسرا کلمہ اس کو نہیں معلوم کہ کلمہ شہادت کو دوسرا بولتے ہیں. ہم لوگ ہم اجمی لوگ ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم عربی زبان سے واسطے بولے تو ہم نے ترتیب بنا لی اپنی سہولت, یہ پہلا ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے, بازار میں جب پڑھتے ہیں وہ چوتھا کلمہ ہے. توبہ کرنے اور اپنے کفر اور شرک اور بدعت سے برات کو ظاہر کرنے کا نام پانچواں کلمہ ہے. پنجم کلمہ رد کفر, یاد ہے. یہ ہے تھوڑا سا کہ آدمی اس فکر میں, ذکر کے اندر تھوڑا سا اپنا وقت لگائے, مشغولیت رہے. گناہ ہو رہے, معصیت ہو رہی, ندامت ہو رہی, شرمندگی ہو رہی, استغفار ہو رہا, ذکر پہ آگے فوراً, یہ سب ذکر ہی ہے. اپنے اوپر ملامت کر رہے ہیں, تو کر رہے ہیں, یہ ذکر ہی ہے. ہوتا رہتا ہے, غفلت ہے, تربیت ہوئی نہیں تو گڑبڑ تو ہوتی رہے گی, وہ تو اس وقت تک ہوں گی جب تک تربیت نہیں ہوں گی. اب بڑے ہو جاؤ, چھوٹے ہو جاؤ, جب تک وہ یہ ہے نا, یہ جنگ پوری ختم ہو کے جب تک کنٹرول میں نہیں آئیں گا مسئلہ, وہ تو چلیں گے ہی پنگا. ہو اب تھوتھو, توبہ توبہ, استغفار, ملامت, گالیاں اپنے کو ہی, ماں بہن تک نہیں جانا, اپنے کو ہی دے لینا اس خالی, ان لوگوں کا کیا قصور ہے بچارے, قصور تو اپنا ہی ہے, ماں بہن کی گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں. تو کمینہ ہے, تو ایسا ہے, تو ذلیل ہے, واقعی تو شریر ہے, تو بدماش ہے, دنیا میں تیرے جیسا کوئی نہیں ہوں گا، اتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں مگر تو جیسا کا ویسا ہے خبیث اللہ بتا، تجھے ناشتہ نہیں کراؤں گا آج، تجھے چائے نہیں پلاؤں گا آج، تجھے تو بھوکا مار دوں گا آج، کیا سمجھا تو؟ یہ سب چلتا ہے، یہ سب بھائی سے سوال ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکیزگی، نزاہت، تنزیہ، سبحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھر ساری نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان، ان کا منعم ہونا، ان کا محسن ہونا، کتنی بے شمار نعمتوں کا تسلسل ہمیشہ کے لیے لگا ہوا ہے. لا تغیظها صحاء الليل والنهار، اللہ کے دونوں ہاتھ اس وقت سے پھیلے ہوئے ہیں نعمتوں کے ساتھ جب سے انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور رات اور دن کا آنا جانا اس میں کوئی کمی نہیں کرتا. آسمان کیا بنایا، زمین کیا بنائی، کام لگا لیا اپنے ساتھ، ان کو تکان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کام کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پھڈا نہیں ہے، لگا لیا، ارادہ فرما لیا، چلنے دے، بس چل رہا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اور کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی نعمت ایسی نہیں. سورج بھی ایک نعمت ہے، چاند بھی ایک نعمت ہے، رات و دن بھی ایک نعمت ہے، کہکشائیں ایک نعمت ہے، آسمان و زمین ایک نعمت ہے، ہوائیں ہیں، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، غلے ہیں، کھانے پینے کے سامان ہیں، پہننے اوڑھنے کے سامان ہیں، سردی گرمی کے سامان ہیں، خوشی اور عائش کے سامان ہیں، مزے اور راحت کے سامان ہیں. رات ابھی ہوا، کوئی کمی نہیں آتی اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد تعریفی پہلو میں، ثنائے حمد کے معنی ثنائے جمیل، اچھا ذکر. حمد کی حقیقت ہے ثنائے جمیل، خوبصورت تذکرہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت تذکرے کے قابل ہیں، چاہے وہ کچھ دیں چاہے نہ دیں. دیا رکھا ہے، دے رکھا ہے بے شمار انہوں نے، لیکن وہ غنی و حمید ہے. وہ اگر کائنات نہیں بناتے تو اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل نہیں ہوتے کیا؟ جو صاحب کمال ہوتا ہے وہ صاحب تعریف ہوتا ہے. ایک آدمی کو بنانا آتا ہے، تاج محل بنانا آتا ہے، نہیں بنایا اس نے تو آپ کیا ہوں گے؟ تاج محل بنانا آتا ہے اس کو، پلین بنانا آتا ہے، ٹرین بنانا آتا ہے، کمپیوٹر بنانے آتا ہے، مکان بنانے آتا ہے، آتا ہے بھائی اس کو یہ کام، بنائے نہ بنائے آتا ہے اس کو. وہ غنی و حمید ہے، لپاک حمید ہے. حمد جو ہوتی ہے وہ عام طور پر عام ہوتی ہے، اور شکر جو ہوتا ہے وہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. حمد اور شکر میں یہ فرق ہے. اس کے مقابلے میں نعمت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں نعمت نہیں ہوتی. اور ثناء جمیل علی الفعل علی جمیل الاختیاری، ثناء جمیل اچھا تذکرہ اختیاری کام پر، یہ حمد کی حقیقت ہے. اسی لیے عربی میں مخلوقات کے اندر جو خوبی ہوتی ہے اس کی تعریف کے لیے حمد نہیں ہے. ہماری اردو تنگ ہے، انگلش تو اور بھی تنگ ہے، اردو میں ہمارے پاس تعریف کے لیے تعریف ہے نا. عربی میں ہم تعریف کے لیے تین چیزیں ہیں، ایک حمد ہے، ایک شکر ہے، ایک مدح ہے. غیر اختیاری خوبی جہاں پر بھی ہوگی وہاں مدح ہوتی ہے. تو کائنات میں جس کے پاس بھی خوبی ہے اس کی اپنی تو اختیاری نہیں ہے نا. وہ پھولوں کی رنگت، ان کی خوبصورتی، ان کی نزاکت، ان کا حسن و جمال، ان کا ڈیزائن، ان کے کلر، ان کی مہک، ان کا اپنے پورے پودے کے ساتھ ایک سیٹ اپ. پھول اپنی جگہ پر ہے لیکن ان اپنے پورے پودے کے ساتھ ایک اور ایک وجود رکھتا ہے. تک جتنے آبشار ہیں، جتنی سینریز ہیں، کسی میں بھی کوئی خوبی جو ہے وہاں پہ اس کی، وہ میں بےچارا اپنا خود ہی نہیں تھا تو اس کے اندر وہ خوبی خود کی کہاں سے آ جائیں گی. تو اس لیے مدح ہے اس کے لیے عربی میں. اردو میں ہمارے پاس وہ بھی تعریف ہے، وہ بھی تعریف ہے. پھول کی بڑی تعریف کر رہے تھے، ہیرے کی یہی تعریف کر رہے تھے. عربی میں حمد کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے اس کے لیے. اس کے لیے مدح تو لیا ہے میں نے، موتی کی مدح کی کہ موتی بڑا زبردست موتی ہے. مدح تو سیارہ، کار کی میں نے مدح کی، حمد نہیں ہوتی کار کی. مکان کی مداح کی، کپڑے کی مداح کی. اسی لیے حمد کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نظمیں لکھی جاتی. حضور کے لیے کیا لکھی جاتی ہے؟ نعت لکھی جاتی ہے. نعت کے معنی صفت کے ہیں. حمد جب بنیں گے تو اللہ کی رہتی خالی. وہ اسی لیے کہ حضور کے پاس میں بھی جو کما جاتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اللہ کے پاس جو ہے وہ کسی کے دیے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے ہی اپنے وہ. اسی لیے الحمدللہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے. الحمد للہ علیہ السلام استغراق کا بولتے ہیں، سب کے معنی میں. ہمارے حیدرآباد میں جو ہے حمید بن عاقل حسینی، وہ بعد بعد میں رحمت اللہ علیہ بعد میں لطیفہ پیدا کرنے کے عادی تھے نا، وہ تو وہ الحمد جو ہے نا اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ آل حمد ہے نا، آل انگریزی کا آل، الحمد کے معنی الحمد اللہ کے لیے بولتے تھے ہم. وہ ایک خاص ذوق تھا ان کا بولنے کا، بےچارے سمجھتگی پیدا کر دیتے تھے بات بات میں. ٹوٹل حمد اللہ کے لیے، حمد اللہ ہی کی ہوتی ہے کیونکہ اختیاری حمد تو وہی ہے صرف. حمد الگ ہے، حمد بھی اللہ کے لیے، شکر بھی اللہ کے لیے، مدہ اپنوں کے لیے. ہمارے پاس وہ بھی تعریف ہے، وہ بھی تعریف ہے. خیر شکریہ ہم الگ بولتے ہیں، اور جانا والا عام مخلوق کی تعریف کے لیے بھی تعریف ہی بولتے ہیں ہم اپنے پاس اردو میں، اور ذہن میں نہیں رہتا تو وہ تعریف یہ تعریف مل کے ایک ہی ہو جاتا. بعد میں ذہن میں رہے تو مجازن بولنا شریعت منع نہیں کرتی، مگر مجاز کا استعمال حقیقت کے دھیان کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے. سر ہم لوگ مجاز اتنا استعمال کرتے ہیں کہ حقیقت متروک ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. جب حقیقت چھوٹ جاتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ مجاز حقیقت کی جگہ پر آ جاتا ہے، پھر شرک ہو جاتا ہے. اب شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ بھینس نے دودھ دی، بھینس نے دودھ دیا، بھینس نے بچہ دیا، زمین نے غلہ دیا، ڈاکٹر نے علاج شفا دی، ڈاکٹر نے علاج کیا شفا دی، مجازن صحیح ہے یہ، لیکن یہ اتنا بولتے ہیں کہ اب وہ ذہن میں نہیں رہتا کہ ان میں سے میں کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے سب سے ہیں. دودھ سے بھینس سے دودھ ملا، بھینس سے بچہ ملا. بھینس میں نہیں کرتی کچھ، بھینس سے ہوتا ہے کام. زمین میں نہیں کرتی کچھ، زمین سے ہوتا ہے کام. ڈاکٹر میں کچھ نہیں کرتا، ڈاکٹر سے ہوتا ہے کام. صوفیہ کے پاس میں آپ نے دودھ پیا اور پیٹ میں درد ہو گیا تو دو لفظ ہیں، دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا، دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا. دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا صوفیہ کے یہاں شرک ہے. دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا توحید ہے، کیونکہ وہ سے تو سب سے کرتے ہو. پیٹ میں درد میں دودھ سے بھی کرتے ہیں، شہد سے بھی کرتے ہیں، دوا سے بھی کرتے ہیں، کھانے سے بھی کرتے ہیں، پانی سے بھی کرتے ہیں، بھوک سے بھی کرتے ہیں، بہت سی چیزوں سے کرتے ہیں. وہ میں ارش ہیں، میں ہمارے پاس فائدے کی علامت ہے، اور سے سببیت کی علامت ہے. سے سبب اور ذریعے کو بتانے کے لیے ہوتا ہے اردو میں، اور نئے فائل کے لیے کرنے والے کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. تو سے کی جگہ پر نئے بولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، مگر نئے کے استحضار کے ساتھ کہ نئے کا اصل حق کون رکھتا ہے. اب ہم اتنا بولتے ہیں مجاز میں، اتنا بولتے ہیں کہ وہ حقیقت بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اچھا کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے اگر اچھا کرنا تھا تو وہ بےچارا خود ہی کبھی بیمار نہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے اچھا ہوتا ہے، انہوں نے مسجد بنوا دی، انہوں نے مدرسہ بنوا دیا، انہوں نے ہیٹ بنوا دی، انہوں نے لائٹ بنوا دی، انہوں نے کارپیٹ کا کام کر دیا. ان سے ہوا، ان سے ہوتا ہے فلن توحید ہے. اسی لیے تو پکڑ ہو گئی تھی. کس کا قصہ ہے؟ حضرت سفیان کا ہی ہے. حضرت زمین کا ہے، حضرت سفیان کا قصہ ہے. انتقال کے بعد اللہ نے پوچھا کیا لائے ہمارے پاس؟ فرمایا توحید لایا ہوں. اتنا کانفیڈنس تھا کہ گڑبڑ اس میں عرصے نہیں ہوئی توحید سے. توحید کا کمال اگر کسی کو واقعتا مل گیا نا، جس کو توحید کا کمال کہتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص صحبت یافتہ بزرگ رہتے تھے حنیف خان صاحب حیدرآباد میں، ہم لوگ واقف نہیں تھے. جلال بازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حنیف خان کو جانتے ہو؟ کبھی سنا نہیں حنیف خان. کہنے کہ تم نہیں جانتے ہو, تھانوی کے صحبت یافتہ ہیں. اچھا خوب چلتی تھی, پھر تو ملے ہم بعد میں جا کے ان سے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت دی تھی بیان القرآن کا درس دینے کی, پڑھ کے سنانے کی. اور بیان القرآن کا درس مولوی اگر دے رہے تو پوچھو مفتی صاحب سے, غنیمت ہے. مگر ان کا درس ہوتا تھا ہر ہفتہ, عالم نہیں تھے وہ, تھانوی کی صحبت تھی. ان کا بیان ہوتا تھا, وہ بولتے تھے کہ میں نے عثمان علی سے کہا تھا, عثمان علی خان کو بولا تھا میں جا کے کہ تو توحید پر ہے تیری سلطنت جائے گی نہیں, میں وہ کم بخت رہا نہیں, یہ بولتے تھے. اور یہ بولتے تھے توحید پکی کر لے بندہ تو پھر یہ چھوٹے موٹے بدتمیزیاں بےحدیاں ہیں نا ان کو نہیں پوچھتے, وہ ان کی عادت نہیں ہے, بولے یہ بولتے تھے. خاص تھا ان کا یہ تچے کلام کے جیسا تھا, بہت بولتے تھے یہ بات حنیف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یعنی اگر توحید پکا کر لے باقی اس کو توحید کہتے ہیں تو پھر یہ بےحدیاں بدتمیزیاں جو ہوتی ہیں یہ ان کو نہیں پوچھتے, وہ ان کی عادت نہیں ہے. اچھا اس میں گڑبڑ ہونا تو پھر سب معاف ہو جاتا بولے آج بات. تو پھر ہم پتا اٹھا کے پہنچے تھے, پھر ان کے درس میں بھی رہے ایک دو مرتبہ, پھر ساتھ کھانا بھی کھا لیتے تھے. ابھی قصہ ہوا ان کا ایک مرتبہ, کبھی کسی کو وہ خود بےارا مددگار بے سہارا تھے, کسی کے پاس رہ جاتے تھے کہیں کھا لیتے تھے, اور ان کا اپنا کچھ وہ نہیں تھا, غریب تھے. اچانک فون آیا وہ جس جن کے گھر رہتے تھے ان کا کہ حضرت آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا میں حاضر ہوتا ہوں. وہ شخص کو جیسا رکھتے تھے ان کو, مطلب بہت احترام کرتے تھے, بڑی خدمت کرتے تھے, خدمت کے قابل تھا آدمی. میں نے کہا حضرت یاد فرمایا کر کے, ہاں ہمارے بھی ہماری طبیعت چاہیے آپ کو چائے پلائیں. میں بڑا تعجب ہوں حضرت میرے پاس پیسے ہیں میں پلانا, نہیں نہیں میری طبیعت چاہیے میں چائے پلاؤں آپ, اچھی بات ہے. ہوٹل لے گئے, سموسے منگائے, چائے منگائی, کہنے کے کوئی پیسے نہیں دے گا, وہ بھی نہیں دے گا جو مخدوم جو خادم ہے ان کا, میں بھی نہیں لوں گا, وہ خود دیں گے. آپ دے رہے ہیں تو آپ ضرور دیں. عجیب بات ہے, ایک ہفتے میں انتقال ہوگا, ایک ہفتے میں ان کا انتقال ہوگا. مجھے اچانک فون آ گیا حنیف خان صاحب کا انتقال ہوگا, آپ کو ایک ہفتہ میں چائے کی دعوت کی میری چائے کھلے, کہنے لگے بس پیٹ میں درد ہوا ان کے اور انتقال کر گیا تھا. پھر بات اس پر یاد آئی کہ حنیف خان صاحب کا مرفوع یاد آ گیا مجھے, تو حضرت اللہ رب العزت سے عرض کیا انہوں نے, جو بزرگ تھے حضرت سفیان ہیں, سفیان ثوری ہیں, یا حضرت زمان مصری ہیں, یا کوئی اور بزرگ ہیں انہیں لوگوں میں سے, کہنے کہ حضرت یا الہی آپ کی بارگاہ اقدس میں توحید لے کر آیا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اتذکر لیلۃ النجم, یاد ہے دور والی رات. اب تو ان کو یاد دلانا ہوتا ہے تو فوراً ڈالتے ہیں دماغ میں, وہ کب کا قصہ کیا ہوا تھا, بس یاد آ گیا, توحید بھی لے کے نہیں آیا, بس فضل کی بھیک لے کر آیا, آج بھی لے کر آیا ہوں گے بس آپ فضل فرمائیں گے تو ہوگا. کہنے کے بعد ٹھیک ہے توحید تمہاری محتبہ تھی لیکن دعویٰ نہیں چلتا یہاں پہ. انہوں نے کہا تھا کہ دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا تھا, تو کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا. کہنے کہ جاہل آدمی بولے دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا, صحیح ہے تم تو ایسے نہیں ہے, کیا تم دودھ تم کو کون سا لگ گیا نہیں معلوم ہے, تو کیسے کہا تھا تم نے, یہ غفلت ہوئی کیسا, صحیح ہوا کیسا, یہ اصل میں حسنات الابرار سیئات المقربین, ابرار نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائی میں آ جاتی ہے. تم اپنے ہو کے ایسا ایسا بولے, تم اس مقام کے ہو کے ایسی بات بولے کیسا, ایسا کام کرے کیسا, اس سے پتہ ہوتی ہے. میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں تو میرے کو دھکتے رہتے ہیں, میرے کو بولتے رہتے ہیں. دوسرا تیرا پہو کرائیں گے ابھی تو اس کا شکریہ ادا کریں گے, ارے بھائی تیری مہربانی تو کر کے جائے گا. اپنا تو جتنا بارہ میں کرانا تو وہ تو دیکھتے نہیں, جو چارہ میں نہیں کرا وہ دیکھتے ہمیشہ, طریقہ یہ ہے ان کی بنائی ہوئی عادتیں ہیں سب, یہ ان کے طریقہ سنت ہی وہ ہے. تو دوسرے آدمی سے نہیں ہوتی ایسی پکڑ, وہ تو جس سے ہونی ہے اسی سے ہوتی ہے, جس مقام کا ہے سیلی نے اس مقام کی اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی تبھی تو بھی سوال جواب ہو رہا ورنہ محبوب بھی نہیں رہے تو یہ سب چیز بھی نہیں ہوتی. مگر جتانا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی چیز دھیان میں رکھنے کی تھی یہ تم سے ہوئی غلطی. اچھا وہاں پہ ان کی خالی دم دبانے کا رہتا اور آجیزی لانے کے واسطے کیونکہ وہ بڑے ہیں بھائی ان کو کبریائی زیب دیتی ہے کبریائی ان کی چادر ہے ان کا حق ہے وہ الکبریا ہوتی دائی بڑائی میری چادر ہے اتنی چاہے بڑائی میں اپنی کروں اور پوری مخلوق میری بڑائی کرے میری بڑائی ابھی اوپر بڑائی سے اوپر سنو حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تک فرما دیا ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے ہم آپ کی بڑائی نہیں کر سکتے انت کما آسن ہی تعالیٰ نفسک آپ اپنی تعریف کے قابل ویسے ہی ہیں جیسے آپ بیان کر لے سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کون یہ حضور بول رہے ہیں. وہ ان کو بڑائی کا حق ہے تو اس وجہ سے ان کو یہ حق پہنچتا ہے بولے نہیں یہاں پہ نہیں کرتا اور دبا یہاں تو دباتے تھے بےچارے کیونکہ وہاں پہ بھی اس کی ٹینڈی دبائی اتر کر لے تلبا یاد ہے تمہیں دودھ والی رات ایسی ہوتی ہے تاریخ کے وہ صاحب غلطی ہوگی معافی چاہیے بس یہ چاہیے تھا آج جو ہے برابر تو بات حمد پر آ گئی اس میں ذکر سے حمد پر آ گئی حمد سے پھر یہ اس بات کی طرف بات آ گئی کہ کمال جو ہے وہ اختیاری وہ صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے اسی لیے حمد جو ہے وہ ایک ہی ذات کے لیے اسی لیے سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ وہی ہے الحمدللہ اور دلیل آ گیا رب العالمین اس لیے ہے اسی کے لیے کہ سارے عالمین کا رب وہی ہے. اب رب میں سب چیزیں آ گئی تو جتنے کمالات کسی کے پاس ہیں سب اس کے ہی ہیں یہ رب العالمین دلیل ہے الحمدللہ کی اس لیے اس کے لیے تعریف ہے کہ وہ تو سب کے رب ہیں اور رب میں مربوب میں جو چیز ہے وہ رب کی رہتی ہے. مربوب میں جس چیز پر تربیت کی جاتی ہے جس کو پالا جاتا ہے اس کو مربوب کہتے ہیں. مربوب میں جو چیز ہوتی ہے وہ رب کی ہوتی ہے تو میں رب العالمین ہوں اس لیے ہم تو میرے علاوہ کسی آگے ہو ہی نہیں سکتے. ہاں مزہ کر لو آپ اس کو یہ ملا یہ مزہ ہے اس کو وہ مل گیا اس کو اس نے وہ دے دیا اس کو اس نے وہ دے دیا کسی کو کچھ دیتے ہیں کسی کچھ دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ دینے نہیں دینے سے امتیاز ہوتا رہے تعریف ہو جائے. احبک تو انشکر میں چاہتا ہوں کہ میں نے شکریہ ادا کیا. میں سوچ رہا تھا کہ 20 کو شروع کروں گا ذکر مگر 25 ہو گئے. خیر کیا کرنا ہے تم لوگوں کو اب ہفتے میں ایک مرتبہ بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نہیں بیٹھے تو کیسا روزانہ ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھنے کا ہے اصل اصول ترتیب یہ ہے اس کی کہ روزانہ ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھنے کا ہے ساتھ میں اللہ کی باتیں کر لیتے ہوئے چونکہ بات کرنے والا بھی محتاج ہے بات سننے والا بھی محتاج ہے اور حضور کو حکم تھا وسبی نفس کا صبر کی جمائیے آپ اپنے آپ کو مال لبین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی ان لوگوں کے ساتھ جمائیے اپنے کو جو اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح کرتے ہیں پکارتے ہیں اللہ کو. علماء نے فرمایا کہ حضور کو ضرورت نہیں تھی ضرورت صحابہ کو تھی ان کو روزانہ ایک صحبت چاہیے تھی تذکرہ چاہیے تھا ذکر فکر چاہیے تھا ماحول چاہیے تھا. سب جمعہ کے دن بھی تم لوگ فارغ ہو کے نہیں آئے ادھر ادھر دیکھے تو اچھی بات نہیں ہے. حضرت جلال بازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فجر کے بعد جا کے بیٹھتے تھے تھوڑی دیر وہ ایک سلسلہ رہتا تھا مسافہ کرنے والوں کا پورے گاؤں والے آ کے فجر کے بعد حضرت سے مل کے جاتے تھے بیٹھے ہوئے ملاقات کرتے نہیں تھے اس میں 15-20 منٹ ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے تو 15-20 منٹ تک کوئی نہ کوئی آدمی چلا جاتی تھا سر 20-25 منٹ ہو گئے اچھا بھائی ٹھیک ہے مگر عام طور پر فجر کے بعد زیادہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. حضرت تھوڑی مشغولیت کے بعد اشراق پڑھتے تھے حضرت کی عادت تھی. پھر اس کے بعد میں 9 بجے جو ہے نا وہ سالکین کی مجلس تھی جو خانقاہ میں ہوتے تھے ان کی مجلس 9 بجے سے ہوتی تھی اور کب تک ہوتی تھی پتا ہے 10, 11, 12, 1, 1.5 بجے تک ہوتی تھی کبھی کیونکہ گرما کے زمانے میں 2:30 بجے دوہر ہوتی ہے وہاں پہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے 3 گھنٹے اور 2 گھنٹے تو کہیں نہیں جاتے تھے مختصر مجلس 2 گھنٹے کی ہوتی تھی. کوئی کتاب تک نہیں پڑھتے تھے اس میں ایسے زبانی چلتی تھی ایک چیز کو لے لیا تو وہ 2 گھنٹے اس میں آرام سے نکل پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ 2 گھنٹے کب نکل گئے وہ تو گھڑی دیکھنے کے بعد پتا چلتا تھا کہ 2 ہوئے 2.5 ہوئے اور اس سے پہلے تو نظر اٹھتی بھی نہیں تھی وہاں حوصلہ نہیں تھا کسی کا نظر اٹھنے کا اور شوق بھی رہتا تھا. اچھا یہ ہو گئی یہ مجلس خاص تھی سالکین کی خاص بولے تو ایک خاص ہوتی تھی خلفا کی اخص بھی بولتے تھے اس کو ایک خاص صالحین کی ہوتی تھی اور ایک مجلس ہوتی تھی پھر روزہ نہیں اثر کے بعد پابندی سے اثر کے وہاں پہ جا کے بھر جانا. اس میں سناتے تھے یخلا کا طلب بھی جو ہے یہ سنایا حضرت عبدال المندود جو ہے نا وہ سنایا بہت سی چیزیں سنائے تھے سناتے بھی تھے اور کبھی زبانیں بھی چلتی تھی بات روزہ آنے کا معمول تھا. یہ اب اپن لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر اس میں بھی لوگ ڈمے مارتے ہیں اس میں بھی لوگ اناوے کرتے ہیں اس میں بھی لوگ ان کو عذر پیش آ جاتے ہیں. حقیقی عذر تو اللہ ماشاء اللہ ہوتے ہیں جب جھوٹے عذر ہوتے ہیں. حقیقی عذر بھی کسی کو پیش آ جاتا ہے کم ہوتا ہے. اہتمام اگر ہو طبیعت میں جیسے چاہیے تو آدمی دو دن پہلے سے ارینج کرنا شروع کر رہے پرسوں یہ ہے کہ جانا ہے میں وہ تو میرا فارغ ہے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ اندھیروں میں اجالوں میں خلوتوں میں جربتوں میں سراسر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پروردگار چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اپنے گناہوں پر بہت شرمندگی ہے بہت ملامت ہے اور اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں پروردگار اپنے کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے پوری امت مسلمہ سے رنج و غم اور مصیبت کو دور فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کو امن نصیب فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کے خوف کو دور فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کو عزت عطا فرما دیجئے سربلندی نصیب فرما دیجئے غلبہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو دین پر چلنا آسان فرما دیجئے پوری امت مسلمہ میں دین کا ماحول بنا دیجئے دین کے علم کو زندہ فرما دیجئے دین کے عمل کو زندہ فرما دیجئے دین کی محنت کو زندہ فرما دیجئے دین کے ماحول کو زندہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے ہم سب کے لیے دین کا ماحول عطا فرما دیجئے ہم سب پر ذکر و شکر کا اے اللہ غلبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے آپ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے آپ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے آپ کا خوب کثرت سے ذکر کرنے والا ہمیں بنائیے آپ کے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے. اے اللہ ہمیں آپ سے راضی آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت میں تمام مصیبتوں سے حفاظت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تمام معاشی سے نجات میں رحمت فرما دیجیے. آخرت کی ہر ہر گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے دنیا کے ہر ہر مرحلے میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجیے ہمارے ذاتی کاموں میں بھی مدد فرما دیجیے آپ کے دین سے متعلق جو کام ہے ان میں بھی بھرپور مدد فرمائیے ہماری اور آپ کے کاموں کی اور ساری چیزوں کی امت مسلمہ کی اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے نظر آنے والے دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیے نظر نہیں آنے والے دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیے اپنوں میں جو دشمن ہیں ان سے بھی حفاظت فرمائیے پرایوں میں جو دشمن ہیں ان سے بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آصف سے حفاظت فرمائیے سحر سے حفاظت فرمائیے نظر بد سے حفاظت فرمائیے حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے شعوروں کی شرارت اور بدخواہی سے حفاظت فرمائیے ہر قسم کے شعور و فتن سے حفاظت فرمائیے ظاہری فتنوں سے بھی بچائیے باطنی فتنوں سے بھی بچائیے. اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیے دجالیت کے فتنے سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ دین کے تمام فتنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ وسعت عطا فرمائیے ترقی عطا فرمائیے سہولت نصیب فرما دیجئے. اے مولا کریم ہماری روزیوں میں جماؤ نصیب فرما دیجئے استحکام نصیب فرما دیجئے ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائیے گھروں میں محبتیں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ عزت کی قدریں زندہ فرما دیجئے شفقت کی قدریں زندہ فرما دیجئے بڑے چھوٹوں کا ادب عام فرما دیجئے سنتوں پر عمل کا ماحول بنا دیجئے سنت والی زندگی عام فرما دیجئے مسائل پر احتیاط سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ کھانے پینے میں احتیاط کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی بے احتیاطی سے مشتبہات سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر
ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ.